نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. بائیس میں پارے کی تلاوت کی ہوئی، مسائل تو اس میں بے انتہا ہیں. اس سورہ احزاب چل رہی ہے. اس سورت کی بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دلوں میں قائم ہو اور آپ کو ایذا پہنچانے سے بچا جائے، یعنی کوئی ایسی بات جس سے آپ کو تکلیف پہنچے اس سے بچنا چاہیے. چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو امہات المومنین کی طرف سے جو ایک مطالبہ آیا تھا کہ ہمارے نفقے میں کچھ اضافہ کیا جائے، اللہ تعالی نے جب کچھ خوشحالی عطا فرما دی تو سب بیویوں نے جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی بیویاں کس طرح سے رہتی ہیں اور ہماری حالت آپ کے سامنے ہے، تو ہمارا نفقہ جو کچھ بڑھایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مطالبہ پسند نہ آیا اور اس سے آپ کو تکلیف پہنچی کہ دنیا کی زندگی پر ریجھنا یا اس کو حاصل کرنے کی ایسی فکر کرنا یہ ان کی شایع نشان نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچی. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ آیتیں بھی نازل فرما دی کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو ہم دنیا کی زندگی تمہیں دے دیں گے، بہت بڑا چڑھا کر تمہیں مل جائے گی، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور لیکن پھر ایسی صورت میں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں رہ سکتی، یعنی پھر تم یہ سب کچھ لے کے الگ ہو جاؤ. چنانچہ ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو اسی حالت میں رہنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اسی حالت میں رہو، نہیں رہنا چاہتی تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، الگ ہونا چاہو الگ ہو جاؤ. چنانچہ جب یہ خیال دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور کہا کہ میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن تم جلدی کوئی فیصلہ نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا اس سلسلے میں، اس کے بعد پھر کچھ بات کہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جب یہ بات کہی تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس معاملے کے لیے میں اپنے والدین سے پوچھوں گی؟ مجھے اللہ اور اس کا رسول پسند ہے، دنیا مجھے نہیں چاہیے. اور پھر باقی ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم اللہ اور رسول کو پسند کرتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت آرائشیں آسائشیں ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ آج ہم ساری اپنی صبح سے لے کر شام تک کی محنتیں فقط اسی کام ہی کے لیے لگاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آسائشیں زیادہ سے زیادہ آرائشیں ہمیں حاصل ہو جائیں، اور اگر نہیں حاصل ہوتی تو اس کے لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے ایسے شکوے کر دیتے ہیں. ایک بچہ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس آیا اور وہ کاروبار کوئی کر رہا تھا، اس کو غالب اس میں نقصان ہوا کہ میں نے استخارہ کر کے یہ کام کیا تھا، اب نقصان ہو رہا ہے. تو اس پر وہ اتنا شکفہ تھا کہ گویا استخارہ کرنا ہی نہیں چاہیے. میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ استخارہ ایک سنت عمل ہے، ہم صرف اس کے پابند ہیں کہ ہم اس کام کو کرنے سے پہلے جو کام کرنا چاہتے ہیں استخارہ کر لیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا تو وہی جو اللہ چاہیں گے. اب یہ تھوڑی ہے کہ اگر استخارے میں اور پھر استخارہ وہی بھی نہیں ہے، کوئی ہمارا استخارہ کو وہی تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی، بلکہ ہمارا دل جس پر مطمئن ہو گیا ہم نے وہ کام کر لیا، اب ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے یہی بہتر ہو، اس میں نقصان ہونا ہی بہتر ہو ہمارے لیے، فائدہ ہونا ہمارے لیے نقصان دہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہماری نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اندر کی پوشیدہ امور پر بھی نظر رکھتے ہیں. بعض اوقات کسی کو دولت دے دینا یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی سے دولت چھین لینا یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اب جس سے دولت چھن گئی وہ تو کہتا صاحب میرا تو بڑا نقصان ہو گیا، مجھے بڑی پریشانی پیش آ گئی، اور وہ بیچارہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ سب سے بدنصیب آدمی میں ہی ہوں. لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے پاس نہ ہونا بہتر ہے یا ہونا بہتر، اور جس کو دی ہوئی ہے اس کو پاس اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہونا بہتر تھا یا نہ ہونا بہتر تھا. یہ سارے امور تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو بہرحال ہمارے لیے اس میں عبرت کی بات ہے کہ ساری ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دل اور گردہ عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور رسول کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولتوں کو قربان کر دیں. اور اللہ تعالیٰ بس یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ ہمیں آزمائے نہ، لیکن ہمت اور استقامت ایسی ہم میں ہو کہ اگر اللہ اور رسول کے مقابلے میں کوئی چیز آ جائے تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مچھر کے پر کی برابر بھی حیثیت نہ رکھے. اور آگے مزید اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کو خطاب بھی ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایسا تھا کہ آپ کو اس سے تکلیف پہنچی تھی، تو ہر وہ واقعہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے اس سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ کوئی پہنچائے، اور خاص طور پر پھر وہ لوگ جو دین کی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، اس طریقے سے نبی کی گھرانے کی عورتیں، لازمی بات ہے کہ نبی کے گھر کی عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں گے تو تمہیں دوگنا عذاب دیں گے، یعنی اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا جو حیا کے خلاف ہوا تو عام سے ہٹ کر عام لوگوں کو تو اتنی سزا نہیں ملے گی، لیکن جاننے والوں کو زیادہ سزا ملے گی۔ تو اسی طریقے سے یہاں یہ بھی سمجھ لیں جو اہل علم ہیں ان کا بھی مقام بڑا نازک ہے، تو جان بوجھ کے اگر کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہوں تو اگر ان کے کرنے پر اجر و ثواب ہے تو نہ کرنے پر یا غلط کرنے پر اس پر سزا بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی بتلائی گئی کہ تم اے نبی کے گھرانے کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کا احد من النساء، اور ساتھ میں دیکھیے بھی فرمایا کہ تم اپنی آوازوں کو پست رکھو اور اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم مثلا اگر کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے تو آہستگی کے ساتھ اور کرختگی کے ساتھ جواب دو، یہ کوئی اخلاق کی بات نہیں ہے کہ غیر محرم اور جو ہے وہ ایسے آدمی سے ہم بڑی لجا کے اور بہت جو ہے وہ محبت بھرے لہجے میں اس سے گفتگو کریں، تو یہ کوئی اخلاق نہیں۔ نامحرم سے سختی ہی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کوئی گھر پہ آئے آگے پوچھے کہ ہاں بھائی فلاں صاحب ہیں، اب اس کو وہ جواب ایسے نرمی سے دینا کہ اس کا خود دل چاہے کہ بھائی ٹھہر جاؤں یہیں پر ہی، تو وہ مناسب نہیں، بلکہ کہا فلا تخذانا بالقول، کیوں فیت معلتی فی قلبی ہی مرض، بعض لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، آواز سن کے ہی بہک جاتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں خاص لفظ ایک آتا ہے میں اس کو استعمال کرنا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال بعض لوگ مختلف لوگ مختلف طبیعتوں کے حامل ہوتے ہیں، کوئی کسی کے حسن پہ مر جاتا ہے، کوئی کسی کی آواز پہ مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نبی کے گھرانے کی عورتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آواز کو پس رکھو، اونچا نہ کرو، اور اس میں جو ہے وہ نرمی اور وہ نہ لوچ نہ ہو۔ ہو سکتا ہے فیت معلدی فی قلبی ہی مرض، ہو سکتا ہے کہ سننے والے کے دل میں بیماری ہو، آواز سن کے جو ہے وہ پریشان ہو جائے۔ وقل قولا معروفا، البتہ یہ کہ معقول بات کہو کہ بھئی ابھی بعد میں آئی ہے ابھی نہیں ہے، یعنی مناسب بات کہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنے والے کو گالیاں بکو، یہ مقصد بھی نہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ اس کو ایسا بھی نہ کہو کہ وہ جو ہے اس کے دل میں کوئی مرض ہے تو مرض میں مزید اضافہ ہو جائے، بعض لوگ مریض ہوتے ہیں بےچارے اس قسم کے۔ اور ساتھ میں یہ حکم بھی دیا وقر نہ کی ہوئی ہوتی تھی، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلو۔ دیکھیے نبی کے گھرانوں کی عورتوں کو حکم ہے، تو نبی کے گھرانے کی عورتیں وہ ہیں جن کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی ناپاکی کو دور کر دیا، ان کو پاک کر دیا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد لیکن کہتے ہیں گھروں میں بیٹھی رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ ہمارے لیڈر جب تک گھروں سے عورتوں کو باہر نہ نکالے ان کی جو ہے وہ راتوں کو نیند نہیں آتی، ان کو کہتے ہیں کہ جب تک باہر نہ نکلے مزہ کیسے آئے۔ تو سارا کا سارا زور ہی اس پر ہے کہ مرد عورت جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیے وہ بھی کمائے ہم بھی کمائیں، جب تک خوب نہ کمائیں، کما کما کے گھر نہ بھر دیں، اس وقت تک جو ہے وہ ہمیں آسائش اور آرائش کیسے حاصل ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ چونکہ دنیا کی زندگی اصل حقیقت اس کے سامنے، بس آخرت کے ہمارے سامنے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور ہم سب کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کا جو معاش ہے یہی اصل حقیقت ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں شریعت کا ایک اعتدال کا پہلو ہے کہ بھئی جو کیونکہ بعض خواتین ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ انہیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہو، ان کی ضرورت ہو، ان کا کوئی کمانے والا نہ ہو، ان کا کوئی کرنے والا نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کو نکلنا بھی پڑے گا، لیکن اس کے لیے بھی شریعت نے کچھ اصول اور ضابطے رکھے ہیں کہ بھئی پردے کے ساتھ نکلو، اور ایسے مواقع مہیا کرنا حکومت اسلامیہ کا فرض ہے کہ تاکہ ان کو ایسی جگہ پر کام کرنا پڑے جہاں مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہوتا ہو۔ آج کل تو اگر خالی یہ کہہ دو کہ لڑکیوں کی یونیورسٹی الگ بنائی جائے تو خود لڑکیاں تیار نہیں ہوتی کہ نہیں بھائی الگ نہیں پڑھنا، اختلاط کے ساتھ ہی پڑھنا۔ اور عجیب بات ہے کہ جب تک جو ہے وہ جب ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی اس وقت کلاسیں الگ الگ ہوتی ہیں، جب سوجھ بوجھ کی عمر ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی کو ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری اصل میں ہمارے ذہنوں میں شیطان نے بات بٹھا رکھی ہے اور اسی کے طریقوں پر ہم چلتے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دینی سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال بلا ضرورت خواتین کو باہر نکلنے کی ممانعت کی گئی ہے، خاص طور پر دیکھیے جب نبی کے گھرانے کی عورتوں پر یہ پابندی لگائی جا رہی ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں تو بیچاری کیا بیچتی ہیں ان کے سامنے۔ وقر نفی بوتی کن، اور پھر فرما ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى، اپنی زیب و زینت کو ظاہر بھی نہ کریں، یعنی اس طرح پردہ ہو کہ بالکل ظاہر نہ ہو۔ اس سلسلے کے بڑے تفصیلی احکام اس میں ہیں، اگر میں صرف انہی کو بیان کروں گا تو آج سارا جو ہے موقع موضوع اسی پر ختم ہو جائے گا اور پھر بھی شاید بات مکمل نہ ہو سکے. تو یہاں پر یہ بات کہ اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ یہ جو گھروں میں رکنے کا حکم دیا گیا ہے اور زیب و زینت کو ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو کیوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر کی عورتوں, ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے سے اللہ تعالیٰ ادنا خرابیوں کو بھی دور کر دے, نجاست کو بھی دور کر دے, یعنی کوئی خرابی تم میں نہ ہو. بھائی طاہرکم تطہیرا, اور تمہیں پاک صاف کر دے بالکل. اور آگے اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا ہے, شان نزول تو اس کے دو تین واقعے ہیں لیکن یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے. اور حکم یہ ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, کسی مومن مرد کے لیے اور مومن عورتوں عورت کے لیے یہ نہیں ہے اختیار کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ اس فیصلے سے سرتابی کا کوئی حکم نہیں, یعنی اس کو پھر یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے سے انحراف کرے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سورہ احزاب کے اندر یہ بات میں نے بیان نہیں کی تھی اس لیے رہ گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا تھا کہ جو جس کا بیٹا ہے اسی کی طرف منسوب ہو. تو حضرت زید کو لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے کیونکہ آپ نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا, ان کو جو ہے آپ نے خرید کے آزاد فرما دیا تھا اور پھر اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا, پھر ان کی تربیت بھی کی تھی اور تربیت ان کی کس شان کے ساتھ ہوئی تھی اندازہ لگا لیجیے آپ, خود نبی جس کی تربیت کریں کیسی تربیت ہوئی ہوگی. یہی وجہ تھی کہ ان کے والد جب لینے کے لیے آئے تھے اور چچا, تو بچپن میں چونکہ ان کو اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا تھا اور بکتے بکاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خرید کے آزاد کر دیا تھا. تو جب ان کے والد اور چچا ڈھونڈتے ڈھانڈتے آپ کی خدمت میں پہنچے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھ لو یہ بچہ تو حاضر ہے لیکن تم اس سے پوچھ لو, اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے انکار نہیں ہے لیکن نہ جانا چاہے تو بھائی زبردستی میں بھی نہیں کروں گا کہ تم ضرور لے کے جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن چچا اور باپ نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا میں اللہ اور رسول کو اختیار کرتا ہوں, میں باپ اور چچا کے ساتھ نہیں جاتا, میں نے ان کے وہ اخلاق دیکھے ہیں جو اور کسی میں نہیں. آپ اندازہ لگائیے کیسی تربیت آپ نے فرمائی ہوگی اور کیسی محبت دی ہوگی اسے کہ باپ اور چچا. ایسا ان کو اسی نام سے پکارنا چاہیے. زید کے لیے جب یہ حکم آ گیا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگ زید بن محمد کہیں بلکہ ان کے جو والد ہیں زید بن حارثہ ان کو اسی نام سے پکارنا چاہیے, تو لوگوں نے پھر زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا. اب لازمی بات ہے کہ اس سے حضرت زید کی دل شکنی تو ہوئی ہوگی, ایک اعزاز تھا جو چھن گیا ان سے, اللہ رب العزت نے ان کی دل جوئی فرمائی اور ان کا نام قرآن مجید میں آ گیا. فلما قضى زید منها, پورے قرآن مجید میں کسی بڑے سے بڑے صحابی کا نام نہیں ہے سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسی دل جوئی فرماتے ہیں کہ ایک اعزاز چھینا تو دوسرا ایسا اعزاز دے دیا کہ قیامت تک کے لیے ان کا نام قرآن مجید کے اندر آ گیا اور جو بھی پڑھے گا اس کو 33 نیکیاں ملیں گی. زا یا دال تین حرف ہیں اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو گویا 30 نیکیاں ان کے نام پڑھنے پر لینے پر آدمی کو حاصل ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اعزاز عطا فرما دیا ان کو, ایک اعزاز چھینا تھا دوسرا اعزاز عطا فرما دیا. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں یہ کیا کہ جو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی, پیغام نکاح حضرت زید کے لیے بھیجا. جب بھیجا تو چونکہ ان پر ایک غلامی کی تہمت لگ چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انہیں آزاد کیا تھا, تو جو صاحب نسب لوگ ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ غلام کی جو ہے میں بیوی بنوں یا میرا تعلق اس سے قائم ہو, اس لیے انہوں نے منع کر دیا. حضرت زینب نے بھی اور ان کے بھائی نے منع کر دیا کہ حسب نسب کے اعتبار سے ہمارے شان کے لائق نہیں ہے, اس لیے ہم یہاں شادی نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی کہ بھائی جب اللہ کے رسول فیصلہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد اب تمہیں اختیار نہیں ہے انکار کرنے کا, اب تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اس فیصلے پر راضی ہو. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو فوراً وہ سب راضی ہو گئے کہ ٹھیک. اگرچہ شریعت نے کفو کا خیال رکھا ہے کہ لڑکی اور لڑکے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دونوں ہم قبیلہ ہوں, ہم حسب نسب ہوں, ایک جو ہے وہ اس کا ہو، اس کا خیال رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر کف میں شادی کرے گا تو شادی ہوگی نہیں یا جائز نہیں ہے، یا کوئی آدمی اس بنا پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے. تقوی کا معیار یہ نہیں ہے. معیار تقوی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ صرف تقوی ہی ہے. اگر کسی کا معیار بلند، کسی کا اونچا ہونا صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. عزت اور ذلت تقوی کی بنیاد پر ہے، حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں ہے. لیکن بہرحال یہاں پر جو ہے وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرما دیا تھا، اس لیے یہ حکم آیا کہ اب کسی مسلمان کے لیے اختیار نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں تو اب اس فیصلے پر راضی ہونا چاہیے. چنانچہ انہوں نے اس کو دل و جان سے تسلیم کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو مکمل یہ کر دوں کہ بعد میں ان کا نکاح بھی ہو گیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، لیکن چونکہ طبیعتوں میں مناسبت نہیں تھی، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بھی خبر دے دی کہ زید اپنی بیوی کو طلاق دیں گے، اور طلاق دینے کے بعد ان کا نکاح تمہارے سے ہوگا، اور یہ ازواج مطہرات میں داخل ہوں گی، اور ایک اللہ تعالیٰ کو رسم بد اور رسم باطل کا جو ہے چونکہ وہ بطلان کرنا ہے. ایک زمانے میں وہ رسم تھی زمانہ جاہلیت میں کہ منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا. تو جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی حرام ہوتی ہے، سدھر پر حرام سمجھی جاتی ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی ایسے ہی سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جو رسم بد ہے اس کا خاتمہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا بھی دیا. اب حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ زینب کو طلاق دے دوں. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی مناسب نہیں ہے، طلاق نہ دو. اس پر فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے عتاب آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے تو تمہیں اطلاع دے دی تھی، تمہیں تو پتہ تھا کہ یہ طلاق دیں گے، پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ طلاق نہ دو، یا یہ کہ ان کو اپنی بیوی رہنے دو. جبکہ یہ بھی معلوم تھا کہ بھئی ان کو طلاق ہوگی اور یہ جو ہے وہ ازواج مطہرات میں داخل ہوں گی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چونکہ ایک بات تھی پوشیدہ، اور وہ یہ تھی کہ جب نکاح ہوگا تو نکاح تو ہوگا، اور آپ کے دل میں بھی اس بات کی ایک چاہت پیدا ہو گئی تھی کہ ان کا نکاح مجھ سے ہوگا چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو ایک اندرونی ایک خواہش وہ اب تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت زید کو کہا کہ بھائی مناسب نہیں ہے، رہنے دو، طلاق نہ دو. اور دوسرا اندر آپ کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ چونکہ اس زمانے میں اس کو برا سمجھا جاتا تھا، تو لوگوں کے تان کا بھی کچھ خوف تھا کہ جب نکاح ہو جائے گا تو لوگ برا بھلا بھی کہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ تو چونکہ اپنے نبی کے ذریعے سے ایک رسم بد کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے لیے یہ بات بھی پسند نہیں آئی، اور یہاں پر اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا. یعنی آپ کو وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو. أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی طلاق مت دو. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور اپنے نفس میں اپنے دل میں جو ہے وہ بات پوشیدہ تھی جو تھی. مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بات جو دل میں تھی وہ یہ تھی کہ جو منہ بولی بہو ہے، یعنی منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے، اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں سسر کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے تھے. وتخشى الناس، اور تم جو ہے وہ لوگوں سے ڈرتے تھے اس معاملے کے، لوگ کہیں گے دل میں تھوڑا سا یہ دائیت. واللہ حق ان تخشى، تو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہیں تو اس سے ڈرا جائے. یعنی لوگوں سے نہیں ڈریے، جب اللہ کا حکم کوئی آئے اللہ کے حکم کو بجا لائیے، لوگوں کے خوف مت کیجیے. بہت سارے احکام ہیں، آج ہم چاہتے ہیں دین پر چلنا، بہت سے لوگ ہیں، لیکن بیچارے ڈرتے ہیں اگر ایسا کریں گے بیوی کو کیا جواب دیں گے، گھر میں جو ہے وہ بھائی کو کیا جواب دیں گے، رشتے داروں کو کیا جواب دیں گے، اپنے باس کو کیا جواب دیں گے، اپنی برادری کو کیا جواب دیں گے. تو ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، برادریوں سے ڈرتے ہیں، بیوی بچوں سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کو بجا نہیں لاتے. تو اصل میں ہمارے لیے عبرت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے پھر کسی سے مت ڈرو. جب اللہ کا حکم آ جائے اس کے مطابق عمل کرو، پھر جو ہے وہ اللہ کا خوف اصل چیز ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو کہہ دو بھائی اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم زیادہ ڈرتے ہیں، تمہاری بات اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے اس لیے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. واللہ حق ان تخشى، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس کی اللہ سے ڈرا جائے. بہرحال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق دے دی، اور اس کے بعد عدت کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خود حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. چنانچہ یہاں پر فرمایا کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا, ہم نے نکاح کر دیا. اس کا مطلب ہے خود اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نکاح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے. اسی لیے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ازواج مطہرات پر جو اس معاملے میں فوقیت رکھتی تھی اور فرماتی تھی کہ تمہارا نکاح تو جو ہوا سو ہوا عام طریقے پر, لیکن میرا نکاح اللہ رب العزت نے کیا, تو بلا شبہ وہ اس پر فخر کر سکتی تھی. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس رسم وقت کا خاتمہ اس لیے کیا کہ اہل ایمان سے جو ہے وہ تنگی ختم ہو جائے اور ان کے لیے سہولت حاصل ہو جائے کہ اگر منہ بولا بیٹا طلاق دے دے تو پھر اگر وہ شادی نکاح کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. شرم اس کو یہاں پر بیان کیا. اور اسی طریقے سے یہاں پر مزید احکام جو ہے وہ کسی عورت کو اگر طلاق ہو جاتی ہے یعنی رخصتی سے پہلے خلوت صحیحہ سے پہلے اس کا کیا حکم ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی ایذا ہوتی تھی, ایک مرتبہ آپ نے جب نکاح کیا اور نکاح کے بعد آپ نے ولیمے کی دعوت کی تو لوگ آگے بیٹھ گئے اور بیٹھ گئے پھر کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاہتے تھے کہ اب لوگ چلے جائیں, اس وقت تک غالباً پردے کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی جب کہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے حضرت جو اہلیہ محترمہ وہاں موجود تھیں وہ اس طرح سے بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کا رخ دیوار کی طرف تھا اور باقی لوگ بھی اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ ایسی گنجائشیں تو نہیں ہوتی تھی کہ بڑے بڑے ہال تھے اور تو چھوٹے سے کمرہ تھا اس میں بلا کر آپ نے کچھ لوگوں کو دعوت کی تھی تو لوگ بھی آ کر بیٹھ گئے اور صرف بیٹھے ہی نہیں تھے بلکہ کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ایذا بھی ہوئی لیکن آپ نے جو ہے اس کا اظہار نہیں فرمایا, حتیٰ کہ آپ باہر نکل گئے اور اس کے بعد اپنی دیگر ازواج مطہرہ سے ملاقات کر کے واپس آئے, دیکھا کہ لوگ پھر بھی باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الا طعام غیر ناظرین اینہ. اے لوگوں پہلے سے آ کر نہ بیٹھ جاؤ کھانے کے اوپر نظر رکھ کر, تو ان کے برتنوں کو دیکھتے رہو اور جو ہے وہ جب تک نبی اجازت نہ دیں اس وقت تک داخل نہ ہو. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت تو تھی لیکن غالباً پہلے سے آ کے بیٹھ گئے ہوں گے, تو اس پر بھی تنبیہ آ گئی. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا, جب تمہیں بلایا جائے کہ آ جاؤ بھائی اب تو پھر داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم فانتشروا, جب کھا لو تو اب بھاگو. اب بیٹھنے کا کیا مطلب, کھاؤ پیو کس کو, تو کھانے کے بعد پھر مت رکو. لیکن یہاں حکم وہاں پر ہے جہاں اس سے کسی کو ایذا پہنچے تکلیف پہنچے, جہاں مجلس جو ہے بے تکلفی کی ہو دوست احباب کی ہو اور مطلوب یہ ہو کہ کھانے کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھے رہیں تاکہ کچھ تھوڑی سی گپ شپ کچھ جو ہے وہ خوش گپیاں ہوں اور تھوڑا سا ذہن کا بوجھ ہلکا کیا جائے, تو ایسی صورت میں جب اگر صاحب دعوتی یہ چاہے کہ کچھ لوگ بیٹھیں تو پھر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ اس صورت میں ہے کہ جب صاحب خانہ یہ چاہ رہا ہوں کہ اب کھا لیے پی لیے اب جائیں, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ اس وقت جگہ بھی تنگ تھی, بھائی صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اس طریقے سے, تو آپ چاہتے تھے کہ لوگ اب اپنے گھروں کو چلے جائیں, تو اس لیے فرمایا فن تشر ولا مستانسین علی حدیث, باتوں میں مشغول نہ ہو جاؤ. تو بہرحال یہ عام حکم نہیں ہے بلکہ عام حکم تو ہے اس طور پر کہ اگر کسی کو تکلیف ہو تو پھر نہیں بیٹھنا چاہیے, لیکن اگر آپ یہ محسوس کریں کہ بے تکلفی کی مجلس ہے تو پھر اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے آگے مزید جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پردے کے احکامات دیے گئے ہیں, جس میں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. دیکھیں یہاں پر بنات کا لفظ آیا, بنت نہیں ہے, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین سے زیادہ بیٹیاں تھیں, کیونکہ جمع کا صیغہ جب آتا ہے تو وہ تین سے زیادہ پر تین یا تین سے اوپر جو ہے وہ جمع ہوتا ہے, اس سے پہلے تو واحد اثنین اور پھر اس کے بعد ثلاثہ تیسرا, تو اس لیے یہاں پر بنات کا لفظ آیا. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ہی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں اور باقی بیٹیاں آپ کی نہیں تھیں, تو وہ غلطی پر ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بنات کا لفظ استعمال کیا اور بعد میں ونسائل مومنین, اہل ایمان کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے, تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ رہے کہ صاحب کیونکہ نبی کی ایک اعتبار سے بیٹی عورتیں سب بیٹی ہیں آپ کی روحانی اعتبار سے, لیکن اللہ نے اس کو الگ ذکر کیا. قلی ازواجک اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, و بناتک بیٹیوں سے کہہ دیجئے, ونسائل مومنین اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے. تو اس کا مطلب ہے سب کو الگ الگ خطاب فرمایا. کیا کہہ دیجئے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ جلباب پردہ کر لیا کریں, چادر اوڑھ لیا کریں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے چادر اوڑھیں کہ ان کا چہرہ بھی چھپ جائے اور فقط ایک آنکھ سے دیکھ کے چلیں. یہ مطلب ہے اس کا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب چہرے کا پردہ کہاں ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے خود مفسر قرآن ہے وہ اس کی تفسیر یہی بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے چادر لی جائے. اصل میں اس زمانے میں جو غلام عورتیں تھیں کنیز عورتیں وہ اس طرح پھرا کرتی تھیں بالکل ہی بے پردہ, اور چونکہ پردے کے احکام نہیں تھے اس لیے بعض اوقات جو مومن عورتیں وہ بھی اس طرح سے ہوتی تھیں, لیکن بہرحال وہ پھر بھی کسی درجے میں اپنے آپ کو پوشیدہ چھپاتی تھیں. تو جو اوباش قسم کے لوگ تھے وہ عام طور پر جو خاندانی عورتیں ہوتی تھیں اور آزاد عورتیں ہوتی تھیں ان کو چھیڑتے میں تو ڈرتے تھے, لیکن جو کنیزے قسم کی ہوتی تھیں تو ان کو چھیڑنے میں ان کو وہ نہیں ہوتی تھی. اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ایک تو اس پردے میں یہ بھی حکمت ہے کہ غلام اور جو باندیاں ہیں ان میں فرق قائم ہو جائے. تو جو لوگ اوباش قسم کے لوگ ہیں با پردہ عورتوں کو دیکھ کر نہ چھیڑے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ بے پردہ ہونا اصل میں باندی ہونے کی علامت, اور با پردہ ہونا یہ با عزت مکرم اور آزاد عورت ہونے کی علامت. آج عورتوں نے الٹا معاملہ کر دیا کہ جو کنیز والا کی صفت تھی اس کو اختیار کرنی شروع کر دی, اور جو آزادی کی صفت تھی اس کو سمجھ لیا کہ وہ بے پردہ ہونے میں ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال حفاظت فرمائے. یہاں پر اس کے تفصیلی احکام ہیں, کیا میں نے اشارتاً بس چند باتیں عرض کر دیں اور تفصیل کا یہ موقع اس وقت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ایک حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا بھی ہے. تو یہ بات میں اس لیے عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود و سلام صرف یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے بعد کھڑے ہو کے پڑھ لیا جائے, اس کو تو درود و سلام سمجھتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو تو ہم جانتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ ہم پڑھتے ہیں التحیات میں, لیکن صلات کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت, یہ پوری دونوں جو درود ابراہیمی ہیں یہ نازل ہوئی, اور یہ بتلایا آپ نے کہ یہ ہے تو وہ سلام اور یہ صلات. تو صلات و سلام اصل میں تو یہ سلام جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے, اور صلات سے مراد درود شریف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی. اب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا پڑھنا اس کی کوئی ممانعت نہیں, بلکہ ہمارے یہاں تو الحمدللہ, اور یہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ کچھ وقت جو ہے وہ درود و سلام کے لیے رکھا ہوا ہے تو میں آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں, اور تہائی وقت جو ہے وہ میں دعا میں مشغول ہوتا ہوں یا دیگر اذکار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا کرتے ہو, لیکن اگر تم جو ہے وہ درود و سلام کو بڑھا دو تو اور تمہارے لیے فائدہ ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایسا کروں گا کہ آدھا وقت جو ہے میں درود پڑھا کروں گا آپ, اور آدھا وقت جو ہے میں دیگر اذکار کیا کروں گا. آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے, اور بڑھا دو تو اور اچھی بات. تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ میں ایسا کروں گا کہ تین حصے درود پڑھا کروں گا درود شریف, اور ایک حصہ جو ہے وہ دیگر اذکار کیا کروں گا. آپ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اور بڑھا سکو اور اچھی بات ہے تمہارے لیے. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں ہر وقت درود شریف ہی پڑھا کروں گا. تو آپ نے فرمایا پھر تمہارا کوئی کام نہیں رکے گا. تو الحمدللہ ہم تو اس پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, لیکن بس لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کھڑے ہو کے جب تک جو ہے وہ یا نبی السلام علیکم نہیں کہیں گے تو اس وقت تک آپ جو ہے آپ نے درود و سلام ہی نہیں پڑھا. الحمدللہ ہمارے بزرگان دین صبح سے لے کر شام تک بعض حضرات جو ہے وہ جو ہے کم سے کم 300 مرتبہ تو درود شریف کا کہتے ہی ہیں, ورنہ اس سے بھی زیادہ ہزار مرتبہ 3000 مرتبہ اس سے بھی زیادہ زیادہ کی تلقین ہوتی ہے بزرگان دین کی کہ درود شریف کی کثرت سے جو ہے وہ پڑھا جائے. تو اس لیے اس بات یہ غلط فہمی ہماری. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ہمارے یہاں جہالت بہت زیادہ ہے, چھوٹے چھوٹے مسائل کو بہت بڑا بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. دیکھیے کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہوتی جس میں درود شریف نہ پڑھا جاتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, یہ پڑھ کے کیا کہتے ہیں, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم, یہ درود شریف ہی تو ہے, صلاۃ و سلام ہی تو ہے. اب کسی کی سمجھ میں ہی اگر بات نہ آئے تو کی کیا کرے. والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اب یہ درود شریف نہیں تو کیا ہے. اور اگر اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, تو کہ یہ درود شریف نہیں. لوگوں کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی, کہتے وہ جی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی, وہ تو پڑھا ہی نہیں. جب تک اس طرح نہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے درود شریف ہی نہیں پڑھا. حالانکہ حکم صرف اتنا ہے, دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس آیت کو پڑھتے درود شریف واجب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے نماز میں جو ہے وہ اقیم الصلاح یا آت الزکا کا لفظ آتا ہے تو زکات بھی دینی چاہیے فوراً. جب بھی آیت پڑھیں آت الزکا فوراً جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالو زکات نکال کے, تو اس کا تو مطلب پھر یہ ہوا. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب ایک حکم بیان کرنا کہ لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اسی طرح حکم ہے جیسے یہ کہ وہی نماز پڑھو, زکات دو, حج کرو, جس طرح وہ حکم ہے ایک حکم یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو بھیجو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں, تم بھی پڑھو. بتائیے اس میں کیا ممانعت کی بات. البتہ کسی خاص طریقے کو شریعت نے پابند نہیں کیا بھائی ایسی پڑھو. اب مجھے بتائیے صحابہ کرام میں سے کوئی سا صحابی ایسا ہے کہ جمعہ کے بعد جس نے کھڑے ہو کے اس طرح درود و سلام پڑھاؤ یا تراویح کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد؟ اگر کوئی ایک ثابت کر دے تو بھائی کل سے میں یہیں شروع کرا دیتا ہوں. تو خود سمجھنی چاہیے اس بات کو. دوسری بات آپ سمجھیے, درود و سلام پڑھنے کا جو موقع ہے نماز میں, کون سا موقع ہے بھائی؟ الحمدللہ کے بعد پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے, سجدے میں پڑھتے ہیں, رکوع میں, کہاں پر پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام؟ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو نماز افضل العبادت ہے یا نہیں؟ تو سب سے افضل طریقہ بھی یہی ہے جو اللہ نے متعین کیا. اس سے خود بخود پتہ چل گیا کہ افضل ترین طریقہ ادب کے ساتھ یہ ہے کہ بیٹھ کے پڑھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منع ہے کھڑے ہو کے پڑھنا, کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کھڑے ہو کے بھی پڑھیے. ہم تو یہ کہتے ہیں انتہا پسندی کی طرف مت جاؤ. کسی آدمی کو خواہ مخواہ میں یہ ایک طریقہ متعین کر کے کہہ دو بھائی یہی طریقہ ہے, باقی کوئی طریقہ نہیں. ارے بھائی لیٹ کے پڑھو, بیٹھ کے پڑھو, چلتے ہوئے پڑھے, کھڑے ہو کے پڑھو, جس طریقے سے چاہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں. کتنا آسان. لیکن اگر کوئی طریقہ ہم متعین کر لیں اور اس کو شریعت کا حکم سمجھیں اور نہ کرنے والے کو ہم یہ سمجھیں کہ صاحب یہ مسلمانی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں پھر ناجائز ہے. اس لیے ناجائز ہے کہ یہ اپنی طرف سے شریعت میں زیادتی ہے. کسی ایک طریقے کو اختیار کر لینا اور اس پر ڈٹ جانا, اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو خاطر میں نہ لانا, اور جو اس طریقے کو اختیار نہ کرے اس کو برا بھلا سمجھنا, تو یہ سمجھ لیجیے کہ اسی کو بدعت کہتے ہیں. تو اس لیے ورنہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس میں پڑھنے میں بھی اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم وہ صیغے یا وہ الفاظ استعمال نہ کریں جو شرک پر مبنی ہوں, بلکہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان میں پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اب ہم صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ, یہ بھی درود شریف ہے. سب سے مختصر ترین یہ ہے, جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. کون منع کرتا ہے بھائی؟ ہم تو بجائے اس کے انگوٹھے چومتے ہیں. انگوٹھا چومنا تو کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے, یعنی بعض روایات ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو احناف کے بہت بڑے وکیل ہیں, امام ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ روایت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اگر پہنچ جائے تو حجت یعنی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے. لیکن اگر کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں موضوع ہے. اور جتنے بھی اس قسم کے جو ملتے ہیں اذکار, وہ بزرگان دین کے اقوال تو بعض ملتے ہیں. لیکن اچھا دوسری بات یہ, الحمدللہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بھی بالکل واضح ہے. اگر کوئی شخص محبت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے نام آتا ہے تو اپنے انگوٹھے چوم لیتا, تو ہم اس کو بھی غلط نہیں کہتے. لیکن جو نہیں چومتا اس کو برا کیوں کہتے ہو بھائی؟ اگر کوئی چوم بھی لیتا ہے تو الحمدللہ ہمارے دل میں اس کے لیے برائی نہیں, ٹھیک ہے بھائی. اگر وہ ایک عمل کرتا ہے کرتا رہے اگر محبت, لیکن باقاعدہ اللہ کے بندے ایسا کر کے دائیں بائیں بھی دیکھتے ہیں کہ کسی نے مجھے دیکھا کہ نہیں دیکھا. تو ہمارے الحمدللہ ان چیزوں کو کوئی خاطر میں نہیں لاتے کہ کوئی آدمی حیا علیہ السلام پہ کھڑا ہو رہا تو اس کی مرضی ہے بھائی. کوئی آدمی جو ہے اگر انگوٹھا چوم رہا چوم لے. ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں. بات دین کی پہنچا دی. اصل میں بات یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں؟ حضرت آدم والد ہیں سب کے کہ نہیں؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت آدم, یہ اسرائیلی روایات ہیں, اسرائیلی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو قیامت تک کی جتنی بھی ذریت تھی وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض روایات میں آتا ہے پیشانی پہ تھی, پہلے پشت میں تھی. ہم جو فرشتے تھے وہ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی زیارت کے لیے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بجائے پیچھے ہونے کے اگر سامنے آ جائے تو میں بھی فرشتوں کو دیکھ لیا کروں. اللہ تعالیٰ نے پیشانی میں منتقل کر دی. اب فرشتے سامنے آنے لگے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب پیشانی سے اگر ایسی جگہ ہو جائے کہ میں بھی اس نور نبوت کو دیکھ لوں جو اللہ تو نے رکھا ہے میرے اندر, اس نور نبوت کو میں بھی دیکھ لوں, تو اللہ تعالیٰ نے انگوٹھوں میں آپ کی شبیہ اتار دی. جب شبیہ انہوں نے دیکھی تو چوم لیا, آنکھوں سے بھی لگایا, تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے بھائی. یہ لیکن اسرائیلی روایت ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, میں نے آپ کو اس لیے عرض کر دیا. اور اسرائیلی روایت کا بیان کرنا جائز ہے اگر اس سے عقیدے میں فرق نہ آئے کسی. تو اسرائیل اس روایت کی یہ اصل بنیاد ہے جس کی بنا پر بعض لوگوں نے اس کو جو ہے وہ کیا, اور بعض حضرات نے بعض دو تین روایات بھی اس میں نقل کر دی, لیکن وہ سند کے اعتبار سے کوئی قوی روایت نہیں ہے, مستند نہیں ہے. بہرحال اتنی بات کافی ہے کہ اصل میں بجائے اس کے کہ آدمی انگوٹھا چومے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نام آئے تو درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ درود شریف پڑھیے پوری اگر اللہ توفیق دے تو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم پڑھ لی, ورنہ کم از کم درجہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ لی. یہ کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا درود. تو بھائی بتائیے کوئی منکر درود ہے؟ کوئی سلام کا منکر ہے؟ کوئی؟ یہ بلا وجہ کی غلط فہمیاں ہیں, اور ان غلط فہمیوں کی بنیاد پر لوگوں نے بڑے بڑے پہاڑ قائم کھڑے کر دیے ہیں لوگوں کے, مسلمانوں کے درمیان. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جو الحمدللہ جو ہے انگوٹھا چومتے ہیں, اگر وہ اس نظر سے چومتے ہیں کہ محبت میں آگے, الحمدللہ انہیں بھی مسلمان سمجھتے ہیں, اللہ کا احسان. اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم خود بھی درود و سلام پڑھنے والے لوگ ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت والجماعت جس کو کہا جاتا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ عام طور پر تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اہل سنت والجماعت ترجمہ کس کا ہے, مجھے بتائے تو صحیح. کوئی جتنے لوگوں سے پوچھتا ہوں آج تک کوئی شخص بتا نہیں سکا کہ اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہیں, حالانکہ یہ حدیث کا ترجمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے اس امت, ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا, باقی سب دوزخ میں جائیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو نجات پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, بس اس کی یہ ترجمہ ہے اصل میں اہل سنت والجماعت, ما انا علیہ واصحابی, جو میرے طریقوں پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنت میں جائے. تو ما انا علیہ جو میرے طریقے پر ہے اس سے مطلب ہے اہل سنت, اور جو میرے صحابہ کے طریقے پر اس کا مطلب ہے جماعت. صحابہ جماعت ہے یا نہیں؟ تو یہ ہے اصل میں اہل سنت والجماعت. عام طور پر تو لوگوں کو اس کا مفہوم تک بھی نہیں پتا ہوتا کہ اہل سنت والجماعت کہتے کیوں اپنے آپ کو بھائی. تو الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہیں اور صحابہ اکرام کے طریقوں پر ہیں, الحمد اس لیے اہل سنت والجماعت. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت لوگوں نے تو ایک خاص طبقے کو سمجھ لیا ہے, ورنہ جتنے احناف ہیں اس میں دیوبندی بریلوی کی کوئی تمیز نہیں, سب کے سب اہل سنت والجماعت. جتنے شوافے ہیں, جتنے مالکی ہیں, جتنے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں, سوائے ایک طبقے کے اہل حدیث آزاد بھی اس میں شامل ہے, وہ بھی اہل سنت والجماعت, یہ سب کے سب شامل ہیں. تو اہل سنت جماعت مختصر جماعت نہیں ہے, بعض حضرات نے خاص جماعت کو سمجھ لیا, باقی وہ خارج کر دیا. اور ہم لوگ بھی جناب زبان سے ہی کہتے ہیں کہ وہ اصل میں وہ اہل سنت میں سے ہیں. ارے ہم نہیں ہیں کیا؟ اللہ کے بندو اپنے آپ کو کیوں خارج کرتے ہو؟ الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ کہلانے میں ہمیں فخر ہے, اللہ کا احسان. تو بلا وجہ ایسی بات جو ہے نہ کی جائے کہ جس سے دوسرے کو غلط فہمی ہو. ہم بھی وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو وہ ہے نا وہ اہل سنت والے. بھائی تو تم کون ہو بھائی؟ اہل منت والے ہو؟ اہل سنت اس کو بھی کہتے ہیں جو داڑھی رکھے, کیونکہ سنت طریقہ ہے, اور اہل منت جو مونتا ہے اسے منت موننے سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آج کی چند باتیں عرض کر دوں. میں ویسے عام طور پر رمضان المبارک میں اخبار پڑھتا نہیں ہوں, لیکن چاند کی وجہ سے کل اور آج دو دن میں نے اخبار پر نظر ڈال لی سرسری طور پر, خاص ان خبروں پر. تو اس پر تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں تاکہ بعض غلط فہمیاں ہیں اخباروں میں وہ دور ہو جائیں. بعض حضرات نے یہ کہا کہ صاحب ماہرین فلکیات جو ہیں ان کو جو ہے روئے فلال کمیٹی میں شامل کرنا چاہیے. تو ماہرین کا جو حال ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. رمضان المبارک میں دو جماعتیں تھیں, دونوں نے جو پیشین گوئیاں کی, تو ایک نے کہا تھا 29 کو چاند نظر آئے گا, دوسرے نے کہا 30 کو نظر آئے گا. جامعہ کراچی والوں نے غالباً پہلی مرتبہ پیشن گوئی کی تھی کہ کراچی خاص طور پر سعودی عرب, امریکہ اور بعض ممالک کے نام جس نے دیکھنا ہو اخبار میں دیکھ لے, رمضان المبارک سے دو چار دن پہلے کے اخبارات سنگال لیجئے, اس میں آپ کو مل جائے گا. ان ممالک میں 29 تاریخ کو چاند نظر آئے گا, اور کراچی میں خاص طور پر نظر آئے گا, یہ بھی پیشن گوئی کر دی. اور ساتھ میں یہ کہا کہ پھر 30 روزے ہوں گے, اور ایک جماعت میں کہا کہ نہیں 30 کو نظر آئے گا, اور آج جو پیشن گوئی کی ہے وہ یہ ہے کہ 29 کو نظر آ جائے گا. ایک صاحب نے پیشن گوئی کی ہے کہ 29 کو نظر آ جائے گا, اور جو ہے وہ بآسانی نظر آ جائے گا. میں نے اس لیے یہ بات عرض کر دی کہ بھائی ماہرین فلکیات تو بےچارے اندازے ہی لگاتے ہیں, ان کا بھی کوئی یقینی علم تو نہیں ہے, اس لیے اگر وہ شامل بھی ہو جائیں گے تو یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا. اور پھر بعض حضرات نے یہ وہ پیشکش کی ہے کہ صاحب سعودی عرب کی طرح کیلنڈر بنا دیا جائے، تو وہ اصل میں واقف نہیں ہے بات سے. یہ بات بھی اس لیے میں نے عرض کی کہ سعودی عرب میں بلا شبہ کیلنڈر ہوتا ہے، پورے سال کا کیلنڈر سب جاتا ہے، اور وہاں الحمدللہ سارے جو کام ہیں دفتری امور ہیں وہ سب اسلامی تاریخ سے نمٹائے جاتے ہیں، انگریزی تاریخ سے نہیں نمٹاتے. اب ایک مرتبہ ان کا جو کیلنڈر شائع ہو گیا تو جتنے بھی دفتری امور ہیں وہ اسی کیلنڈر کے مطابق انجام پاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، اگر ان کا کیلنڈر غلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، وہ اپنی عبادات چاند سے ہی کرتے ہیں. یہ غلط فہمی بہت بڑی لوگوں کو ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کیلنڈر چھپ گیا اس کے مطابق ہی وہ روزے رکھ رہے ہیں، اس کے مطابق ہی عید ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. سن 83 کے اندر میں خود موجود تھا وہاں پر، اور میں مدینہ منورہ میں اس وقت الحمدللہ تراویح سے فارغ ہوا، اور بہت سے حضرات ہیں الحمدللہ اس کی گواہ بھی. تو اسی وقت جو ہے وہ وہاں پر تراویح کے فوراً بعد جو ہے وہ توپ کے گولے جو ہے وہ چھوڑے گئے، اور اعلان ہوا کہ بھائی اس وقت جو ہے وہ 28 وہاں روزہ تھا، سب 29ویں، لیکن روزہ 28 روزے ہوئے تھے. تو تراویح کے فوراً بعد اعلان ہو گیا کہ کل عید ہے، چاند نظر آ گیا، اور ساتھ میں پھر یہ اعلان ہو گیا کہ بھائی چونکہ غلطی ہو گئی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعبان کے چاند دیکھنے میں ہم سے غلطی ہو گئی، لہذا مسلمان ایک روزہ قضا کر لیں. اللہ اللہ خیر صلاح، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، کسی نے کوئی جھمگٹا نہیں بنایا، کسی نے کوئی لڑائی نہیں کی، کسی نے کوئی دنگا نہیں کیا. صبح الحمدللہ فجر کی نماز میں نے دیکھا کہ سب لوگ فجر میں ہی نماز عید کی تیاریوں سے مسجد میں آ گئے، اور کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا، کوئی بھی کچھ نہیں ہوا. ہمارے یہاں اصل میں دین کی کمی بہت زیادہ ہے، اور مفتی بہت ہے. دین کی کمی بے حد ہے، مفتی بہت زیادہ ہے. ارے بھائی، جو کام مفتیوں کا ہے وہ مفتیوں پہ چھوڑ دو. حالانکہ اتنی آسان سی بات کہی ہے مفتیان کرام نے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، کہ بھائی روزے تو آپ اسی طریقے سے رکھتے رہیں، کوئی خلل تو نہیں آ رہا روزے میں. یہ تو نہیں کہا کہ روزہ چھوڑ دو، بھائی پہلے قضا کرو بعد میں اگلا روزہ رکھو، ایسا تو کوئی نہیں ہے نا. روزے رکھتے رہیے، اور جب یہ رمضان گزر جائے تو احتیاطاً ایک روزہ عید کے بعد رکھ لیجیے. بس ہو سکتا ہے کہ بھائی پہلے نظر آ گیا ہو، احتمال ہے. اچھا، بعض لوگوں نے یہ غلط فہمی پھیلائی کہ بھائی چونکہ سرحد والوں نے ایسا کیا ہے تو شاید چونکہ سرحد میں حکومت دیوبندیوں کی ہے اس لیے انہوں نے اس کی تائید میں ایسا کیا ہے. یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک غلط فہمی اور جو ہے وہ بدگمانی ہے، جس کا جواب اللہ کے یہاں ہی دے سکتا ہے کوئی، یہاں تو کوئی کیا دے گا. تو یاد رکھیے کہ اس سے پہلے بھی وہ لوگ تو مناتے رہے، دو دن پہلے بھی منائی، ایک دن پہلے بھی منائی، بلکہ ہر سال ایک دو دن پہلے ان کے یہاں عید ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے باقی سب ایک ساتھ ہی مناتے ہیں. تو وجہ یہ ہے اس کی کہ یہاں پر کوئی گواہی اور شہادتیں نہیں ہوتی، اس سال اتفاق سے شہادتیں مل رہی ہیں. اس شہادتوں کی بنیاد پر مفتیان کرام نے کہا کہ ایک روزہ احتیاطاً رکھ لو بھائی، سمجھ میں آئی؟ ورنہ کسی کی تائید یا مخالفت مقصود نہیں ہے، بلکہ خالصتاً دینی مسئلہ ہے یہ، اور اس کو بلا وجہ کا جو ہے وہ لوگوں نے نزاع کا سبب بنا دیا ہے. اب جب احتیاطاً روزے میں کی جا رہی ہے تو بھائی یہ بھی پھر اشکال ہو گیا کہ جب اس کا مطلب چاند پہلے ہو سکتا ہے تو بھائی اعتکاف بھی ایک دن پہلے احتیاطاً کر لو، کیونکہ سنت اعتکاف کب ہوگا؟ جب آپ پورے 20 تاریخ کی مغرب سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں تو سنت اعتکاف ہوگا. اگر آپ اس کے بعد داخل ہوئے تو پھر سنت اعتکاف کیا ہوا؟ تو جب احتیاط روزے میں کی جا رہی ہے اعتکاف میں بھی کر لو بھائی. اب لوگوں کو پریشانی شروع ہو گئی جو صرف 27 کو ہی جاگتے ہیں کہ بھائی 27 کا کیا بنے گا؟ ارے اللہ کے بندے، دو دن جاگ لوگے تو کیا ہو جائے گا؟ اب آپ کی ہر رات تاک رات ہو گئی، اس کو اس طور پہ کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کی ہر رات تاک رات ہو گئی. آپ 19ویں رمضان کو جب یہاں پر آئیں گے تو جن لوگوں نے احتیاط کا فتویٰ دیا ہے تو گویا اس دن ان کی نظر میں 20 ہو گئی، اور سب 21ویں ہو گئی، تو تاک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس کو بھی آپ جاگ لیں، دوسرے دن بھی جاگ لیں، کوئی الحمدللہ تبدیلی نہیں ہے، سب کچھ ویسے ہی چلے گا. اور بات یہ میرے بھائی، ہم میں سے سب شہری کے وقت دو چار رکعتیں اٹھ کے پڑھتے ہیں یا نہیں؟ جب اٹھو اس وقت اللہ سے دعا کر لو، یا اللہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے تو اس کی انوار و برکات عطا فرما دی، تو بس حاصل ہو جائیں گے بھائی اس میں کوئی. اور دوسری بات یہ کہ یہ متعین کرنا کہ 27ویں اس شب کو منائی جائے گی، 22ویں اس کو منائی جائے گی، اور 23ویں اس شب کو، اللہ نے جب متعین نہیں کی اس بات کو، اللہ تعالیٰ نے بھی آزاد رکھا ہے. شب قدر پورے سال میں گھومتی ہے، یاد رکھیے، یہ صوفیاء کرام کا قول ہے، بزرگان دین کا. یعنی دوسرے معاملات میں تو بزرگوں کے بہت اقوال لیے جاتے ہیں، مثلا انگوٹھوں کے معاملے میں سارے بزرگوں کے قول نقل کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں اس معاملے میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ بزرگان دین ہی کا یہ قول ہے کہ سارے سال شب قدر رہتی ہے، سارے سال، کسی وقت بھی، کسی رات بھی ہو سکتی ہے، لیکن ترجیحاً زیادہ امکان رمضان المبارک میں. پھر رمضان المبارک میں بھی آخری عشرے میں ہے، پھر آخری عشرے میں بھی تاک راتوں میں ہے، پھر تاکراتوں میں بھی 27ویں شب میں ہے. تو یہ ترتیب ہے. لیکن بھائی اگر کسی کے لیے برائی نہیں, مسلمان ہے ہی وہ جو کسی کے لیے بخت کی روایت ہے. البتہ آپ جس کو حق سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق اطاعت بھی عطا فرمائے, اور یہ جو ایام آ رہے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر رات میں جاگ کر دو چار رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کر لیجئے. ساری ساری رات جاگنا تو ویسے بھی کوئی فرض نہیں, نفلی عبادات ہیں. اگر تھوڑا سا بھی جاگ لیں گے اور دعا کر لیں گے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب میں آپس کی محبت عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, جو بات صحیح کہی گئی ہے اللہ اس کو قبول فرما لے, ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیجئے, اور جو بات غلطی سے زبان سے نکل گئی ہو غلط نکل گئی ہو تو اللہ ہمارے ذہنوں سے نسیہ منسیہ فرما دے, نہ فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں پورے دین پر چلنے والا بنا دے, آپس کی محبتیں عطا فرما دے, باہم شیر و شکر فرما دے. جب تک زندہ رہیں آخرت کی زندگی عطا فرما, اور جب اس دنیا کے رخ تک ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.